وہ کیا تھی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہا اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ قدیم زمانے میں شہروں کے گرد پسیل بنائی جاتی تھی دوسری فوجوں یا دشمنوں وغیرہ کے یلغار سے لوگوں کو بچانے کے لیے. مثلا لاہور کے ارد گرد بھی دیوار تھی، دہلی کے ارد گرد، اور بھی بہت استنبول اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ابھی تک بہت زبردست دیوار موجود ہے. دیوار چین تو سب کو معلوم ہی ہے، یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے بھی ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی. تو یہ شہروں کے بچاؤ کے لیے ان کے ارد گرد چار دیواری بنانا، فصیل بنانا، یہ ایک عمومی طریقہ رہا ہے. تو قدیم مصر میں بھی یہی طریقہ تھا کہ شہر کے ارد گرد دیوار تھی جس کے دروازے تھے. لاہور کے مشہور دروازے آپ کو معلوم ہی ہے، ابھی تک وہ دروازے تو نظر نہیں آتے لیکن وہ علاقے جو ہے وہ دروازوں کے نام سے مشہور، جیسے لوہاری گیٹ، بھاٹی دروازہ اور اسی طرح. تو مصر کے بھی اسی طرح دروازے تھے. تو کہا اے میرے بچوں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، یعنی میری تدبیر کچھ نہیں کرے گی اگر اللہ کا حکم کچھ اور ہے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ 11 بھائی تھے اور سب جوان تھے اور بہت صحت مند اور توانا اور اسٹرانگ، اور پھر یہ کہ شہری آبادی میں عام طور پر جو شہروں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جسمانی صحت کمزور ہوتی ہے بنسبت ان کے جو صحرا میں رہتے ہیں یا گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں. تو کنعان کا علاقہ ایک صحرائی علاقہ تھا اور فلسطین کے علاقے کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں کے لوگ عام طور پر جسمانی طور پر بھی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. مصر جو ہے وہ افریقہ میں آتا ہے جبکہ فلسطین ایک بابرکت علاقہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو بارکنا حولہ، اس کے غذائیں ہوں، فروٹس ہوں، یا لوگوں کے کمپلیکشن ہوں، یا عمومی صحت ہو، یا زمین ہو، اس سارے کے اندر ایک خاص قسم کی خیر و برکت ہے. خود یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت تھے. تو بھائیوں میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ہی، اگر اتنا تو نہیں لیکن کچھ تو. تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بھائی جو تھے ان کے 11 بھائی اگر اچانک ایک دروازے سے داخل ہوں تو کوئی بھی دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے یا نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ جو نظر ہے وہ بھی برحق ہے. تو اس لیے وہ ایک تدبیر کے طور پر کہتے ہیں کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ لوگ تمہاری وجہ سے کسی وحشت کا شکار نہ ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ دے، یا یہ کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم فیصلہ مگر اللہ کا، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میری تدبیر کچھ نہیں کرے گی. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ خود پر اور نہ بندوں پر، توکل اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے. اب جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو بعض لوگ تو اس کو مانتے نہیں، اور بات یہ کہ اگر دین میں یہ بات نہ ہوتی، یہ چیز نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ مانتے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی ریز رکھی ہے کہ جو دوسروں کو متاثر کرتی، نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ فصلوں وغیرہ کو بھی، جانوروں کو بھی، کسی بھی خوبصورت چیز کو، کسی بھی ایسی چیز کو جس کو انسان نظر بھر کے دیکھے. اور بعض لوگوں کے اندر یہ پاور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. جیسے بعض لوگوں کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، بعض کے پاس ذہنی طاقت بہت، مینٹلی بہت شارپ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض کی آنکھوں میں ایسی قوت ہوتی. اور اب آپ دیکھیں کہ جو لیزر ریز ہیں ان کی وجہ سے جو پتھر توڑ دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر بھی ایسی پاور ہوتی کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات انسانی جسم کو یا چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں. بخاری اور مسلم. یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں، یہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو بہت سے شر سے، صرف نظروں کا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کے اندر اس وقت جو ہمارا پورا ماحول ہی مختلف طرح کی ریز کا شکار ہو گیا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ریز، ہر چیز جو کچھ آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر سے ریز آ رہی ہیں، خود فضا غیر محفوظ ہو گئی ہے، دھوپ کے اندر ایسی چیزیں، سورج کی ریز میں ایسی چیزیں ہیں، اور بھی چاند کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ یہ غاسق ہے، اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، تو نقصان دینے والی چیزیں تو ہر طرح موجود ہیں، طرح طرح کے وائرسز ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. جیسے معاشرے کے اندر اگر فتنہ ہے، فساد ہے، خرابی ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، دنیا بھر میں امن تباہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کریں. اسی طرح دنیا میں اور ہر طرف پریشان کن باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب پریشانیوں سے بڑی ایک پریشانی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا، کچھ حاصل ہوتا ہے یا ہاتھ سے جاتا ہے، یہ سب چیزیں وقتی کھیل ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جس چیز کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہماری ڈیسٹینی بن سکتی ہے، اصل فکر اس کی ہونی چاہیے، اور وہ ہے آخرت. Anyways, تو بات یہ ہے کہ نظر اپنا اثر رکھتی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے دعا کراؤ، یا اسے، یعنی کہ اس کے اوپر دعا پڑھو، کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے. تو ایسی چیزیں، بعض وقت آپ کہتے ہیں نا کہ سارے ٹیسٹ کروا لیے، کچھ بھی کمی نہیں، کچھ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں پتہ چل رہی، لیکن انسان ہے کہ وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں بھی امکان ہو سکتا ہے اس بات کا کہ ایسی ہی کوئی تکلیف اس کو ہو، کیونکہ جو نگاہوں کی وجہ سے جو کیمیکل ریئیکشن بعض وقت باڈی کے اندر ہوتے ہیں، اور مختلف چیزوں کی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، وہ انسانی جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، یعنی کانسیپٹ پہلے سے موجود تھا. اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نظر کا علاج وغیرہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں مجھے پیش کرو، کیا پڑھتے ہو تم، کیا کرتے ہو، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان کے استعمال میں حرج نہیں. کیا قاعدہ ہے؟ کیونکہ ہر معاشرے کے اندر، ہر کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہوتا ہے ان چیزوں کو دور کرنے. کہیں لوگ بخور جلا کر دھواں کرتے ہیں اور اس سے فضا کو ڈس انفیکٹنٹ کرتے ہیں، بعض لوگ مرچ جلاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. قاعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں شرک نہ ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، شرک نہ ہو. شرک کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فلاں چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے، کوئی پتھر فائدہ دے رہا ہے، یا کوئی لیمو یا کوئی مرچ فائدہ دے رہی ہے، تو اس میں وہ نہیں ہے. صرف یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرچ جلانے کی وجہ سے اگر سارے فضا میں صفائی ہو جاتی ہے، ڈس انفیکٹنٹ ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ مرچ کے اندر کوئی طاقت ہے اور اس کی طاقت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یعنی شرک یا کانسیپٹ نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ نظر لگے اس کا بھی بچاؤ بتا دیا گیا. ایک تو حفاظت کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح جب آپ کسی کی کامیابی کی کوئی خبر سنیں یا کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں تو آپ کیا کہیں؟ بارک اللہ فیک. حسد نہ کریں. کیا کہیں؟ بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں مبارک ہو، یہ بھی اسی کا ایک دوسرا ورژن ہے جو ہمارے کلچر کے اعتبار سے، مبارک ہو، بہت مبارک ہو، کانگریجولیشنز، یہ کوئی بھی لفظ یوز کر لیں، اردو، عربی، انگریزی کا، لیکن پراپر ورڈز کیا ہیں؟ بارک اللہ فیک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی مثلا خوشنما منظر دیکھیں، کسی کا کوئی فصل دیکھیں، باغ دیکھیں جو کہ پھلوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ کہیں. آتا نا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اس باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا. پھر اسی طرح معوذتین جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بھی اس کا علاج ہیں. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کے پانی کو اس شخص کے سر پہ اور جسم پہ ڈالا جائے جو تکلیف میں مبتلا ہو، جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو. لیکن بعض وقت یہ نہیں پتہ چلتا، تو آیات کا پڑھنا، ان صورتوں کو پڑھنا اور دعا کا پڑھنا کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین دونوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کے اوپر دعا پڑھا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. یہ پوری دعا ہے ہر طرح کی جو نظر بد ہے اس سے بچنے کے لیے. تو جو چھوٹے بچے ہوں خاص طور پر ان کو ماؤں کی یہ دعا آنی چاہیے، اور اگر ایک بچہ ہو تو اعوذک یا اعوذک، کیونکہ انسانوں کے علاوہ شیطانوں اور جنوں کی بھی نظر ہوتی. اب انسانوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی حسد رکھتا ہے یا آپ کو ایک احساس ہو جاتی ہے، ویسے ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کسی خاص شخص سے ملاقات کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس سے آپ کو اس شخص کی نظر کا آپ پر کوئی اثر ہو جاتا ہے. لیکن جنوں کو تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے جب ہم کپڑے اتارتے ہیں تو دعا بتائی گئی، پہننے کے وقت دعا بتائی گئی، گھر سے نکلنے کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے بعد، ہر ہر موقع پر. یہ ساری پروٹیکشن کی دعائیں ہیں بیسیکلی. جتنی بھی دعائیں ہیں، ایک طرف تو ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں اور دوسری طرف ہمیں صرف ایول آئے سے نہیں، ہر طرح کے ایول سے بچاتی ہیں. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تاکید کی کہ وہ اپنا بچاؤ کریں ایک خاص تدبیر کے ساتھ، لیکن ہوا وہی جو اللہ کا حکم تھا. ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرهم ابوهم، جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے، لیکن پھر بھی مشکل سے نہ بچ سکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تدبیر کرنی تو چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری تدبیر چل جائے، کیونکہ اللہ کی تدبیر بندوں کی تدبیر پہ غالب ہوتی ہے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہ وہ بچا سکتا تھا ان کو اللہ کے حکم سے کچھ بھی. یعنی اللہ کی تقدیر سے یعقوب اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتا تھا. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ خواہش تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی جو انہوں نے پوری کی. یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا، جو تدبیر اللہ نے ان کو سجھائی، انہوں نے اس کے مطابق عمل کر لیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ کون؟ یعقوب. لذو علم، علم والے تھے، صاحب علم تھے، اور علم کا سورس کیا تھا؟ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس وجہ سے جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، ہم نے اس کو تعلیم دی تھی. وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، وہ پیغمبر تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی تھے. تو ان کے علم کے مطابق نظر بد سے بچنے کے لیے، کسی خرابی سے بچنے کے لیے ایسی تدبیر کی جا سکتی. لیکن بات یہ ہے، جیسے آگے آئے گا، کہ ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے. انسان کا علم کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ تقدیر کے رازوں کا، کہ تقدیر کس طرح انسان پہ غالب آ جاتی اور اللہ کے فیصلے کس طرح انسان کے اوپر اوور پاور کر جاتے ہیں. بچاؤ اور احتیاط اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلے اللہ ہی کے فیصلے ہیں. انسانی تدبیر قضائے الہی کو ٹال نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی حکمتیں اور مسلطیں وہ خود ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کیونکہ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے غلطی ہوئی، ہم نے تو ساری کوشش کر لی تھی، پھر بھی کیوں نہیں ہوا، اور پھر ہم سوری فیل کرتے ہیں اور ریگریٹ کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، ایک حد تک انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، اس میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، انتہا کو نہ پہنچے. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی جو آپ کے بس میں تھی، طاقت میں تھی، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا، معاملہ چھوڑ دیا. اب اگر نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی نہیں تھی. ولما دخلوا على یوسف، جب وہ یوسف پر داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، خاص جگہ دی، اور الگ سے اس کو بتایا، قال انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، ام یور برادر. خاص طور پر ان کی عزت افزائی کی، محبت کا سلوک کیا، خاص مہمان خانے میں ٹھہرایا اور پچھلے حالات وغیرہ بھی بتائے، اور ساتھ ہی تسلی دی، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، مت غم کرو جو کچھ یہ کرتے ہیں، ان کی حرکتوں پہ غم نہ کرو. سوچتی ہوں کہ صبر کا کتنا اعلی مقام ہے، کیونکہ ہم تو بچ سکتے ہی نہیں، جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہمیں تو چین نہیں آتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پھر اس وقت بھی پازیٹو رکھیں اور غم سے بچیں. بعض وقت اس حد تک تو ہم صبر کر لیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کسی کے آگے بھی شکوا نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو کھائے جاتے ہیں. اس درجے کا صبر نہیں ہوتا، سارا کچھ اپنے آپ پہ لے لیتے ہیں پھر، یا پھر وہ لاوا پکتا رہتا ہے تو کسی ایک دن ہی پٹ کے سب کچھ باہر کر دیتے ہیں. تو وہ پکنا نہیں چاہیے. فلا تبتئس، یہ ہے وہ راز کی بات کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر سٹرینتھ آتی ہے پھر، کیونکہ یہ اس نیگیٹو انرجی کو چینلائز کر رہے ہیں، پازیٹو کر رہے ہیں. کس طرح یوسف علیہ السلام نے سارے غموں کو سہتے ہوئے بھی اتنی زبردست پلاننگ کی تھی مصر کو قحط سے بچانے کے لیے. یہ اتنا بڑا کام وہی کر سکتا ہے، تعمیری کام، جس کی سوچ آخری درجے تک پازیٹو، اور وہ اپنے آپ کو بیکار کے غموں سے بچا کے رکھے. غم میں بھی انرجی لگتی ہے نا، ساری قوت کو کھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غم شیئر کرنے سے کم ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ شیئر کرنے سے بھی بڑھتا جاتا ہے اور زیادہ. جی بالکل، ایسے جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا، تو وہ اگر بار بار آپ اسے کھرنڈ اس کا اتار دیں تو پھر وہ ننگا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ رسنے لگتا ہے، پھر رسنے لگتا ہے، تو زیادہ فائدہ نہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے کہ آپ دوسروں کے شکوے شکایتیں کریں. ہاں، مشورے کی حد تک آپ مشورہ کر سکتے ہیں، کسی کے غلط رویوں پر انسان اپنے آپ کو کس طرح پھر پازیٹو رخ کے اوپر اپنے سے کام لیتا رہے اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن سر پہ سوار نہ کریں کسی کے بھی رویے کو، ورنہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے اور اپنا ہی نقصان کر ڈالیں گے، کیونکہ آپ کسی کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اپنے آپ کو تو بدل لیں. دیکھیں بعض لوگ چٹانوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ جب بھی ان سے معاملہ کریں گے ساری پھوڑیں گے، اور آپ کو پتہ ہی چٹان ہے تو رائٹ اور لیفٹ دو رستے ہیں، ان کو استعمال کر کے ٹکراؤ کے بغیر خاموشی سے اپنے کام کرتے جائیں. یوسف علیہ السلام کی کامیابی میں ایک اور چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو وہ پلان کرتے خاموشی سے کرتے رہتے، بہت شہرت نہیں کرتے اس کی. اچھا، ہم لوگ عام طور پہ کام کم کرتے ہیں، تذکرہ بہت کرتے ہیں، شور بہت کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اور جو ہم نے کرنا تھا وہ ایک فیصد بھی نہیں کرتے. تو اس طرح بہترین ذہنی صلاحیتیں، بہترین تدبیریں سب بیکار ہو کے رہ جاتی. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، غم نہ کرو جو بھی وہ کرتے ہیں، کرنے دو ان کو، کیونکہ انہوں نے ہو سکتا بتایا نا کہ تمہارے بعد پھر میرے ساتھ یہ ہوتا رہا. اب وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے محذوف کر، کوئی قصہ نہیں ذکر کیا کہ اچھا پھر یوسف نے یہ بتایا کہ کیا کیا میرے ساتھ ہوا، پھر بنیامین نے بتایا، نہیں، سب کچھ بیچ میں سے ڈیلیٹ کر کے قال انی انا اخوک، بس کافی ہے، ہماری ملاقات ہو گئی، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، باقی باتیں بھولے. اچھا، ہمارا کیا ہوتا ہے جب ہمیں ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اور زیادہ غم کی باتیں کرتے ہیں اور پچھلے سارے غم ہرے کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بیکار کی باتیں، انہیں چھوڑو. لا تبتئس بما کانوا یعملون، چھوڑو ان کے کام. کوئی ہم سے شیئر کرے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کچھ اور کرو. ہے بہت، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ جب آپ پش دے کے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں نا، نکل جاتے ہیں اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور آپ کو اللہ نے جس خاص کام کے لیے پیدا کیا، اصل میں اللہ کا طریقہ یہی ہے. کیونکہ غم کے قصے سنتے اور سناتے رہنے سے غم پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور زیادہ وہ ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے، پھر اس کی روٹس اور پھیل جاتی، پھر ان کو اپ روٹ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. پھر عام طور پر لوگ غلط مشورے دیتے ہیں بدلے لینے کے، اگر وہ ایسا کرتا تو تم ایسے کرو، وہ ویسے کرے تو تم ویسے کرو. اب یہ کہ آپ ایک مسلسل جنگ کا شکار رہتے ہیں، اس نے ایسے کیا مجھے یہ کرنا، اسے سارا دماغ جو ہے نا اسی چکر میں لگا رہتا ہے، اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ سب رہ جاتے ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اصل کام سے ہٹ جائیں تاکہ نقصان اٹھائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ دشمن ہے نا. اب یہ کہ جتنے دن بھی رہے پھر واپسی کا وقت آیا، فلما جہزہم بجہاز، سیکنڈ ٹائم اب دوبارہ ان کا سامان تیار ہو رہا ہے، اس دفعہ ان کی پونجی نہیں رکھی بلکہ کچھ اور رکھ دیا. جعل السقایہ فی رحل اخیہ، انہوں نے پانی کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے. سقایہ، سقایہ کہتے ہیں پانی پینے کا برتن. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر پکارا پکارنے والے نے، منادی کی منادی کرنے والے نے، اے قافلے والو یقیناً تم البتہ چور ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف تفاسیر کے متعلق سے بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی چونکہ جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام شاید اس کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، یا محبت کی وجہ سے انہوں نے اس کے سامان میں اپنا خاص کپ رکھ دیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا قریب کے دوستوں میں جب کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے تو چپکے سے آپ سرپرائز دینے کے لیے ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ جہاں اچھا وہ اچانک کھولے تو اس کو نظر آئے تو اور زیادہ خوش، گھر جا کے دیکھا. تو انہوں نے شاید اسی سوچ سے اپنا پانی کا برتن، پانی پینے کا برتن جو تھا وہ ان کے سامان میں ڈال دیا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی دوران وہ شاہی پیمانہ جس سے غلہ ناپ ناپ کے دیا جاتا تھا وہ کہیں مس پلیس ہو گیا. اب جو خادم تھے انہیں وہ نہیں مل رہا تھا، ناپنے کا کپ نہیں مل رہا تھا، پیمانہ نہیں مل رہا تھا. تو انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ ان بھائیوں نے نہ لے لیا ہو، کیونکہ یہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے جاتے جاتے کہا ہو کہ یہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو چونکہ انہیں شک ہوا تو وہ کہنے لگے ایتھا العیر انکم لسارقون، تمہیں پہ ہمیں شک ہے، تم ہی چور ہو. قالو، وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہم، وہ ان کی طرح متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے ظاہر چرایا تو نہیں تھا نہ کچھ اٹھایا تھا. قالو، خادم کہنے لگے، نفقد سواع الملک، ہم بادشاہ کا ناپنے کا برتن گم پاتے ہیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جو رکھا تھا وہ کیا تھا، سقایا، ٹھیک ہے. یہاں کیا گم ہے، سوا، اتفاق کی بات ہے، کوئنسیڈنس ہو گیا. ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک لوڈ، ایک کامل لوڈ غلہ اور ہے، اس کو انعام ملے گا. وانا بہ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو کوئی چیز گم جاتی ہے اور اگر قیمتی چیز گم جائے تو اس کے ڈھونڈنے والے کو انعام دیا جاتا ہے، تو اعلان کر دیا گیا انعام کا. قالو، بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، ہم تمہارے ملک میں کوئی فساد پھیلانے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور ہم کوئی چور بھی نہیں ہیں. قالو، وہ کہنے لگے، فما جزاؤہ، تو کیا جزا ہوگی اس کی، کیا سزا ہو اس کی. جزا کا لفظ عربی زبان میں جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے، پازیٹو اور نیگیٹو دونوں کے لیے. اسی لیے کسی کو جب کہتے ہیں نا جزاک اللہ تو خیرن ساتھ بولنا لازم ہوتا ہے، ورنہ جزا کا لفظ سزا کے لیے بھی آتا ہے. ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر جھوٹے کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ انہوں نے چوری کی نہیں تھی اور وہ کانفیڈنٹ تھے. تو کہنے لگے، قالو جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ نکلا وہ خود اس کی جزا ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو ایک سال کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی، یعنی مالک کے سپرد کر دیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالموں کو یعنی چوروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. کون؟ یہ برادران یوسف کہہ رہے ہیں. کس نے پوچھا تھا کہ سزا کیا ہوگی؟ خادموں نے. اور جواب کون دے رہا ہے؟ اخوان یوسف، کہ ان کے قانون میں چور کو صاحب مال کا غلام بنا دیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح.